انشاءاللہ کہ آج اس کا زیادہ تر حصہ مکمل ہو جائے, اور پیر کے دن انشاءاللہ اس کا کچھ حصہ رہ جائے, اور پھر اس کے بعد دعا بھی مدینہ منورہ میں ہو سکے. ایک لفظ بار بار ہمارے الہیات کے موضوع میں آتا ہے جس کو عالم مثال کہتے ہیں. یہ ٹرمینالوجی سے تعلق رکھتا ہے, اور ٹرمینالوجی یہ بضرورت بنائی جاتی ہے, یعنی گویا کہ علم پہلے سے انسان جان لیتا ہے, پھر اس کو صرف ریفر کرنے کے لیے ایک نام دینا ہوتا ہے. تو ظاہر مطلب ہے کہ اس طریقے سے وہ ٹرم وجود میں آ جاتا ہے کہ جس کا بولنے کے ساتھ ہی اس کا پورا ایک ذہن میں تصور آ جائے کہ وہ چیز کیا ہے. تو اس طرح عالم مثال بھی ایک ٹرم ہے. اس کو سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں ذرا خیالی اور عقلی صورت اس کو سمجھنا پڑے گا. مثال کے طور پر ایک انسان سوچتا ہے, کسی چیز کو خیال میں لاتا ہے, تو کوئی چیز دماغ میں آتی ہے, سوچ میں آتی ہے, خیال میں آتی ہے, اور یا پھر یہ کہ ہم کوئی ذہن میں کوئی کیلکولیشن کرتے ہیں کہ یہ چیز ایسا اور ایسا ہوگا ایسا ہوگا, تو اس کی ایک عقلی صورت بن جاتی ہے. اسٹیپ بائی اسٹیپ ایک چیز کو ہم ڈیولپ کرتے ہیں. تو پچھلے باب میں اولیاء اللہ کے اعلیٰ درجات کے بیان میں عالم ارواح کا ذکر ہوا تھا. اس میں بتایا گیا تھا کہ عالم مادہ اور اس سے لاحق تمام باتوں, مثلا رنگ و شکل, سمت, طول و عرض وغیرہ سے پاک ہے, یعنی جو عالم مثال ہے, ارواح والی جو میدان ہے, اور اس کی حیثیت انسان کے ذہن میں ان تخلیقی اختراعی صورتوں کسی ہے جس کا اس کے ذہن سے باہر کوئی وجود ہے مثال نہ ہو. یعنی یہ پہلے اس پہ تفصیل سے بات بھی ہوئی تھی کہ جیسے انسان کا خیال ذہن میں ہوتا ہے تو دماغ کا ڈائمنشن تو بہت توڑا ہے, لیکن اس میں جو خیالات ہوتے ہیں وہ کتنے وسیع ہوتے ہیں. مثال کے طور پر آپ ایک پورے پہاڑ کا سوچ لیں تو پورا پہاڑ آپ کے خیال میں آ جائے گا, حالانکہ پہاڑ کو اتنے جوڑی تھوڑی جگہ میں تو لایا نہیں جا سکتا, لیکن باہر خیال میں تو آ سکتا ہے. ہاں جی, تو اس طرح مطلب بہت بڑی بڑی چیزیں انسان کے خیالات میں آ سکتی ہیں. اسی طرح عالم مثال بھی ایک دنیا ہے جس میں بہت بڑی بڑی چیزیں بہت تھوڑی جگہ میں آ سکتی ہیں, لیکن جب انسانی ذہن میں ان چیزوں کا خیال آتا ہے جس کی ذہن سے باہر مثال موجود ہوتی ہے, تو اس صورت میں ان چیزوں کا ذہنی تصور میں کوئی مادہ نہیں ہوتا. ظاہر مادہ تو کا تعلق تو باہر کے ساتھ ہے, وہ اندر تو اس کا کوئی مادہ نہیں ہے. وہ تو یوں کہہ سکتے ہیں جیسے کوئی کمپیوٹر کے اوپر, جیسے اسکرین کے اوپر کوئی چیز آتی ہے, تو کمپیوٹر کے اسکرین پر اگر پہاڑ بن گیا ہے یا کوئی اور ندی نالا بن گیا ہے تو اس میں کوئی مٹیریل تو نہیں ہوتا, وہ تو صرف 0-1 کی کمبینیشن ہے. آج تو اسی طریقے سے دماغ میں بھی اس کا کوئی خیال جو ہوتا ہے اس کا کوئی مادہ نہیں ہوتا, لیکن اس کا وجود ہوتا ہے, اور وہ وجود خیالی وجود ہوتا ہے. اچھا, لیکن مادہ سے لاحق یعنی تیج نور ہوتے ہیں, جیسے رنگ شکل, کسی مخصوص سمت میں ہونا, طول و عرض وغیرہ. جیسے ہم کمپیوٹر کے اسکرین پر یہ ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں, لینگتھ, بریڈتھ, ویڈتھ, رنگ, آجی حد تک, یعنی بالکل وہ چیزیں بالکل نیچرل نظر آتی ہیں, جیسے کہ یعنی مطلب عام چیز, لیکن بہرحال اس کا اصل تو کچھ نہیں ہوتا, وہ تو صرف ایک الیکٹرانک مطلب جو ہے نا وہ ایک اسی صورت میں موجود ہوتی ہے. جیسے کہ بتایا گیا تھا کہ پوری کائنات کی مثال ایک شخص کی سی ہے, جیسے میں نے کل بتایا تھا کہ تین سسٹمز, عقل اور قلب اور نفس, ان تینوں کی ریپرزینٹیٹو سسٹمز پورے کائنات کے اندر موجود ہیں. اور یہ بھی میں نے بتایا تھا کہ شکل ضروری نہیں کہ انسان جیسی ہو, کیونکہ جیسے روبوٹ ہمارے بنتا ہے تو روبوٹ میں وہ تمام کام انسانوں کے ہوتے ہیں, لیکن وہ شکل انسانوں کی تو ہم بناتے, ان اندر تو بالکل چھوٹے چھوٹے سسٹمز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ سارا کچھ ہوتا ہے. تو وہ پیچھے ہم اس کی ایک شیپ بنا لیتے ہیں جس سے وہ نظر آتا ہے, لیکن اگر شیپ نہ بھی بنا لے کام تو وہی کرے گا. مثال کے طور پر ڈبہ منہ کر رہا ہو, ایک چیز کو اٹھا رہا ہو, رکھ رہا ہو, باقاعدہ تھنک کر رہا ہو کہ اس کو کہاں سے اٹھانا ہے, یہ سارا کام وہ کر رہا ہوگا, لیکن اس کے لیے اس انسانی شکل تو ضروری نہیں ہے. ہاں, لیکن بہرحال یہ کہ ہم لوگ اس کی اس طرف سمجھانے کے لیے اپنے آپ کو اس قسم کی شکل بنا لیتے ہیں. تو شخص اکبر کے لحاظ سے عقلی صورتوں کے عالم کو عالم ارواح کہا جاتا ہے. شخص اکبر کو اگر ہم ذہن میں رکھیں تو اس کے لحاظ سے جو عقلی صورتیں ہیں اس کی عالم کو, یعنی مطلب جو انسان جو جیسے انسان کی عقل میں کوئی چیز ہوتی ہے, تو اس طرح شخص اکبر کے کو ہے کہ عقل میں جو کوئی چیز ہے اس کو عالم ارواح کہتے ہیں, اور خیالی صورتوں کو عالم مثال کہتے ہیں. اب ذرا ڈیفینیشن ہو گئی کہ گویا کہ انسان کا جو ایک انسان جو اس کا پروٹوٹائپ ہے پورے نظام کا, تو اس میں بھی یعنی عقل صورت, عقلی صورت بھی ہوتی ہے, خیالی صورت بھی ہوتی ہے. اسی طریقے سے پورے عالم اکبر جس کو شخص اکبر کہتے ہیں اس کے اندر جو عقلی صورت ہے وہ ارواح کہلاتے ہیں, اور جو اس کی خیالی صورت ہے وہ عالم مثال کہلاتا ہے. عالم مثال کی چند خصوصیات, عالم مثال جو ہوتے ہیں یہ غیر مادی ہوتے ہیں, بعض بھی مادہ کے اوصاف رکھتا ہے. عالم مثال کی ایسی خصوصیت جس سے وہاں ایسی باتیں ممکن ہو جاتی جو ہمارے عالم کے لحاظ سے بالکل ناممکن ہے. مثلا عالم مثال کی چیز ایک دوسرے سے نہیں ٹکراتی, یہ ہمارے ساتھ مطلب اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں کیا جو عالم مثال کی چیز وہ ایک دوسرے سے نہیں ٹکراتی, لیکن جو مادی چیزیں ہوتی ہیں ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں. ہاں جی, وہ تو ظاہر کیونکہ مٹیریل کو تو روکتا ہے نا, لیکن خیال تو خیال کو نہیں روک سکتا. مطلب ظاہر ہے وہ تو یعنی وہ ایک غیر مادی چیز ہے. تو نہ ایک دوسرے سے کسی کام میں مزاحم ہوتی ہے, کیونکہ ایسے واقعات مادہ کی وجہ سے ہوتے ہیں اور مادہ اس عالم میں نہیں ہے. اس طرح ایک عجیب بات یہ بھی کہ عالم شہادت یعنی مادی عالم کی جتنی جگہ میں عالم مثال کی ایک چیز سما سکتی ہے اتنی جگہ میں جیسے ہزاروں مثالی چیزیں سما سکتی ہیں. عالم مثال کی بڑی سے بڑی چیز کو عالم شہادت کی چھوٹی سی جگہ سے منسوب کیا جاتا ہے, جیسے چھوٹے سے انسانی دماغ میں بڑے بڑے اجسام مثلا پہاڑوں کا تصور لایا جا سکتا ہے, اور یہ پہاڑ اس چھوٹے سے ذہن سے ہی منسوب ہوتے ہیں. حدیث شریف میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت جو زمین و آسمان سے زیادہ وسیع ہے کو اپنے مصلی اور مسجد نبوی کے قبلے کے درمیان دیکھا. ظاہر ہے وہ تو وہاں پر کیسا ہے, لیکن یہاں الہاس جب دیکھے وہ چھوٹی سی جگہ میں مطلب وہ نظر آیا. عالم مثال عالم شہادت سے کئی درجے زیادہ کشادہ و وسیع ہے. حضرت شیخ محمد الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق اس عالم کی نہ کوئی حد نہ انتہا. مثل عالم مثال کی چیزوں کو مثل یعنی پیٹرنز آؤٹ لائنز یہ بھی کہتے ہیں. ان کی دو قسمیں ہوتی ہیں, مثل اصلی اور مثل نکاسی. مثل اصلی جو ہے یہ کیا ہوتا ہے, یہ عالم مثال میں عالم شہادت کی چیزوں کا اوریجن ہوتا ہے. یعنی گویا کہ عالم شہادت اس دنیا کو کہ جس میں ہم ہیں جو نظر آتی ہے اس کو عالم شہادت کہتے ہیں, مشہود دنیا. تو اس میں جو بھی چیز وجود میں آتی ہے وہ پہلے ادھر آتی ہے, پہلے ادھر مطلب وجود میں آتی ہے پھر اس کے بعد یہاں. جیسے ڈیزائن پہلے بنتا ہے اور بعد میں وہ چیز وجود میں آتا ہے. جیسے ہمارے جسم کسی برکت سے پہلے ہمارے ذہن میں اس کا تصور ہوتا ہے, یا مثلا مکان بننے سے پہلے مکان کا تصور ہوتا ہے. یہ مثل اصلی کی مثالی ہوئی. اس طرح مشاہد میں جو بھی چیز پیدا ہوئی ہے ہوتی ہے اس کی اصلی مثال کے پیدا ہونے سے پہلے موجود ہوتی ہے. مثل نکاسی اس کے برعکس بعض اوقات خارجی افعال کے واقع ہونے کے بعد مثلا ہمارے جسم کی حرکت کے بعد ان کی ایک صورت ہمارے ذہن میں بن جاتی ہے. مثلا میں اگر کسی گزشتہ واقعے کو دیکھوں کہ وہ کیسے ہوا, تو اس کے جو ایونٹس ہیں وہ ایک سیکوینس میں جائیں گے جس طرح ہوا تھا, لیکن میں اس کو دیکھوں گا تصور میں لیکن وہ کہاں ہے. ظاہر ہے بس وہ ایک خیالی دنیا میں وہ ہیں. اچھا, ان کی ایک صورت ہمارے ذہن میں جاتی ہے. مثلا نکاسی کا تعلق عالم شہادت کے موجودات سے اس قسم کی ہے, گویا خارجی موجودات اوریجن ہے اور مثل نکاسی ان کے عالم مثال میں ریفلیکشن ہوتی ہے. اس طرح عالم شہادت میں جو بھی چیز موجود ہونے کے بعد معدوم ہو جاتی ہے اس کی مثال نکاسی مثال عالم مثال میں موجود رہتی ہے. اب تو سائنسدان بھی اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہو گئے کہ جو باتیں ہوئی ہیں نا اسٹور ہو رہی ہیں اس کا اسپیس میں, اور ممکن ہے کسی وقت ریٹریو ہو سکے گزشتہ باتیں. مطلب ان کو مطلب क्योंकि वो चीजें जो है ना, मतलब अब जरा थोड़े से देखे ना, ये कंप्यूटर के ऊपर 0101 की सूरत में कितनी चीजें स्टोर हो जाती है, हाँ जी, मतलब। और कमाल की बात है, जो डिलीट करते हैं वो भी डिलीट असल में नहीं होती, वो भी मौजूद रहती है, उसको भी रिट्रीव किया जा सकता है। तो इसका मतलब यह है कि इसी तरीके से ये कायनात जो है बहुत सारी चीजों का राज दान है, यानी मतलब यह कि वो सारी चीजें महफूज हैं। ये जो फरमाया जाएगा कि जुबान पर मोहर लगा दी जाएगी और आंखों को हुक्म दिया है तुम बताओ, कानों को हुक्म दिया है तुम बताओ, वो अपने अपने वाकयात खुद बताएंगे, हाँ जी। तो इसका मतलब है कि वो चीजें महफूज है ना, बल्कि लोग इनका हैरत से कहेंगे कि तुम्हें किस तरह, यानी तुम किस तरह बोल रहे हो, ये क्या मसला है। तो कहें जिस तरह अल्लाह पाक ने बाकी चीजों को बोलना सिखाया, हम ही बोलना सिखाया, हाँ जी। तो इस तरह मतलब ये चीज होगी। तो जो चीज है उसकी एक रिफ्लेक्शन मौजूद है, जो भी चीज दुनिया में हो रही है, मिसाल हम ये बैठे हुए हमारा जो गैदरिंग है मतलब इस वक्त, ये इसकी एक रिफ्लेक्शन मौजूद होगी। वो रिफ्लेक्शन अगर कोई रिट्रीव कर सकते हैं तो ये सारी चीज दोबारा हम देख सकते हैं, जैसे वीडियो बनती है सही, मतलब एक वो चीज बन जाएगी। जिन लोगों को कश्फ की सलाहियत होती है उनकी अक्सरियत आले मिसाल के कायल है, चाहे उनका ताल्लुक किसी भी दीन से हो। आले फलसफा भी आले मिसाल के कायल है, लेकिन सूफिया किराम के बरखिलाफ आले मिसाल को एक वाहिद हकीकत नहीं मानते, क्योंकि पूरी कायनात की वहदत तक इनकी रसाई अभी नहीं हुई। सूफिया किराम चूंकि पूरी कायनात को एक वहदत यानी यूनिटी यानी शख्स अकबर को समझते हैं, इसलिए वो शख्स अकबर को के ख्याल को भी एक मानते हैं और इसी को आले मिसाल कहते हैं। आले मिसाल एक असल हकीकत है यानी रियालिटी है, जिस तरह इंजीनियर के जहन में मकान का डिजाइन बाद में बनने वाले मकान का असल होता है, या जंग के दौरान एक जर्नेल की सोच प्लान या स्ट्रेटेजी हकीकत जानने वालों के नजदीक असल होती है, अगर सती नजर रखने वालों को बना हुआ मकान या लड़ने वाले सिपाही ज्यादा हकीकत नजर आते हैं, इस तरह वाले मिसाल भी एक असल हकीकत है, बल्कि एक आलम शहादत से ज्यादा असल है। मतलब यह कि पहले से एक चीज का मौजूद होना असल वजूद में आने से पहले, यह भी एक हकीकत रखती है, बगैर इससे मतलब जाना वो। बल्कि अगर देखा जाए कुरान पाक में जा बचा आया है कि मुस्तकबिल के लिए काना का लफ्ज आ रहा है, मुस्तकबिल के लिए मतलब कान इस तरह ऐसा हो गया, तो इसका मतलब यह है कि वो जो बाद में होने वाले वो पहले से हो चुका है, यानी कोई क्यों मौजूद है, बाद में तो सिर्फ होगा, यानी वो आलम शहादत में नजर आ जाएंगे, लेकिन उस वक्त मतलब मुझे खाने का लफ्ज आता है। आलम मिसाल को समझाने के लिए जो मिसालें दी जाती है, इसमें इस आलम की मिसाल को इंसान के ख्याल की दी जाती है या फिर ख्वाब में नजर आने वाले सूरतों की, लेकिन ये मिसालें ना मुकम्मल है, इससे ऐसे आलम का तसव्वुरात ही उन्हें समझ में आते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। यानी ये जो इन्हें बताया कि ये हम सिर्फ जाहिर कर सकते हैं मिसालों के जरिए से, लेकिन मिसाल एग्जैक्टली तो उसकी तरह नहीं होती ना, वो तो सिर्फ एक चीज को समझाने के लिए होती है, वरना हकीकत तो मतलब जाहिर है कि उसकी अपनी हकीकत होती है। अब ये ख्याल से हमने इसको समझाया तो उसका मतलब वाकई नहीं कि वो ख्याली दुनिया है, बल्कि एक हकीकी दुनिया है, अलबत्ता ये बात है कि हम उसको ख्याल के जरिए से उसको समझा रहे हैं, क्योंकि हमारे सामने ख्याल एक ऐसी चीज है जो उससे सिमिलर लगती है, कोई और चीज सिमिलर हमें नजर नहीं आ रही, और मिसाल सिमिलरिटी को चाहता है, बगैर सिमिलरिटी को मतलब जाहिर वो मिसाल को ले नहीं सकते। जिन असरात का आलम मिसाल से राबता हो जाते हैं, इनको पता चल जाए कि इनकी सोच तसव्वुर से इस आलम में कोई तब्दीली नहीं आ सकती। इस आलम का वजूद असली वजूद है, वो जो अल्फाज इस आलम की चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं, मसलन नूर या आग वगैरह, वो मजाजी नहीं बल्कि हकीकी मानों में इस्तेमाल होते हैं। आलम मिसाल के मुख्तलिफ तबकात इन स्टेजेस, आलम शहादत की तरह आलम मिसाल में भी मुख्तलिफ तबकात पाए जाते हैं, जैसे यहां पर लताफत फाइननेस और किसाफत रफनेस के लिहाज से कई तबके हैं, मसलन लिक्विड्स गैस से ज्यादा लतीफ हैं, नहीं गैस लिक्विड से ज्यादा लतीफ है और लिक्विड सॉलिड से ज्यादा लतीफ होते हैं, इस तरह आलम मिसाल के बाद तबके बाद से ज्यादा लतीफ होते हैं। इसी तरह जैसे आलम शहादत में बाद चीजें दूसरे से असर लेती है, जबकि बाद चीजें दूसरों को मुतासर तो करती है लेकिन खुद उनसे असर नहीं लेती, जैसे सूरज की रोशनी और गर्मी से जमीन पर नबातात और हैवानात मुतासर होते हैं, لیکن خود سورج اس سے متاثر نہیں ہوتا. جیسے زمین پر ستاروں کی مدد سے نیویگیشن کی جاتی ہے لیکن سنبھل سے ان کے ستاروں پر کوئی اثر نہیں پڑتا. اس طرح مثال میں بعض طبقات تو ایسے جو متاثر ہو کر تبدیل ہوتے رہتے ہیں, ان کو مح و اثبات والی دنیا کہتے ہیں, یعنی جو مٹتی ہے اور بنتی ہے. اور بعض طبقات تبدیلی کا شکار نہیں ہوتے, ان کو لوح محفوظ کہتے ہیں, یعنی وہ اپنی جگہ پر قائم رہتے ہیں, اس سے کوئی فرق, اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. لوح محفوظ اور مح و اثبات کا علم میں تعلق. مح و اثبات کا عالم ایک آئینے کی طرح لوح محفوظ کی چیزوں کو ریفلیکٹ کرتے ہیں, لیکن اس ریفلیکشن میں اس کی اپنی استعداد اور نیچر کا رنگ اور سر بھی آ جاتا ہے. یا جیسے زمین پر اگنے والے نباتات پر اوپر سے آنے والے سورج کی روشنی نیچے زمین کی استعداد دونوں کا اثر پڑتا ہے. اس طرح مثالی چیزوں پر میں لوح محفوظ کی اقتضاء یا ریکوائرمنٹس اور عالم مح و اثبات کی استعداد, ان کی کیپبلٹی دونوں کا دخل ہوتا ہے. یعنی دونوں سے جو ہے مطلب یہ چیزیں متاثر ہوتی ہیں, عالم مثال والی چیزیں. عالم مثال سے حاصل ہونے والے تائید کے بارے میں کچھ ضروری باتیں. عوام الناس کی اکثریت عالم مثال کا ادراک نہیں کر سکتے, اس لیے ان کے لحاظ سے غیب یعنی انسین کے دائرے میں داخل ہے. غیب سے ملنے والے تائید اور مدد عموماً خواب و کشف اور قیادت کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے. مثلاً خواب کسی نے دیکھا اور کل وہ واقعہ اس طرح ہو گیا تو کیا چیز ہے؟ ہاں جی, آج اس نے خواب دیکھا اور کل بالکل ایسے ہی ہو گیا, اس طریقے سے مطلب بتایا گیا. بعض خواب تعبیر کے مطابق ہوتے ہوئے بالکل ایگزیکٹلی ہو جاتے. تو یہ چیز کیا مطلب ہے کہ وہ لوح محفوظ سے وہ چیز اور اس کو نظر آ گئی. تو اس لوح محفوظ متاثر نہیں ہوا لیکن یہ ضرور متاثر ہوا. ہاں جی, اور بعض دفعہ مدد جو کی جاتی من جانب اللہ, اس میں بھی یعنی اس کے اشارے ملتے ہیں. اس میں ایک قسم کا تقدس پایا جاتا ہے, چاہے یہ مدد جس کام شخص یا گروہ کو حاصل ہو رہی ہو وہ حق پر ہو یا نہ حق پر, اس سے عوام متاثر ہو کر گمراہ ہو سکتے ہیں. حالانکہ عالم مثال سے ملنے والی مدد چند قوانین پر عمل کرنے سے حاصل ہو سکتی ہے, اس کا اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت سے تعلق نہیں. اللہ جل شانہ نے ایک کام کروانا ہے, مثلاً لوگوں کے اعمال کی وجہ سے ایک فساد برپا کرنا ہے. ذال الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. اب لوگوں کے اعمال خراب ہو گئے اور اللہ پاک نے اس کی وجہ سے ایک فساد برپا کرنا ہے. اب جو یہ تکوینی نظام کی وجہ سے جو فساد آئے گا تو وہ اسی تائید کی وجہ سے, اللہ پاک کی تائید سے آئے گا نا. کیا ہے کہ بھائی تائید اللہ تعالیٰ کی غلط چیز کی تائید کر رہے ہیں؟ غلط چیز کی تائید نہیں کر رہا, اصل تو سبب وہ بنے ہیں وہ جو اعمال ہے, لیکن اس کی وجہ سے جو نتیجہ پیدا ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تائید کی وجہ سے پیدا ہو رہا ہے. تو تکوینی نظام اللہ کی تائید سے ہے, لیکن اللہ پاک کی مشیت منشا کے مطابق نہیں ہے. مطلب اللہ پاک چاہتا نہیں ہے, لیکن لوگ جو چونکہ وہ اس طرح چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسی طرح کر لیتے ہیں جس طرح لوگ چاہتے ہیں. یعنی لوگ اپنے اوپر مصیبت چاہتے ہیں, مثال کے طور پر زکات کوئی نہیں دیتا, اب اس کی وجہ سے قحط آنا ہے, اب قحط کے اسباب پیدا ہوں گے نا, قحط کے اسباب تو پیدا ہوں گے اور وہ تکوینی ہوں گے, اور اس کو اللہ پاک آرڈر دے گا کہ اس طرح ہو جائے, اس طرح ہو جائے, اس طرح ہو جائے. تو یہ تائید جو ہوتی ہے یہ اصل میں جانب اللہ یقیناً ہے, لیکن یہ تکوینی طور پر ہے, تشریحی طور پر نہیں ہے. تشریحی طور پر تائید اس کی جو اس کے ساتھ ہے جو نیک لوگ ہیں, تکوینی طور پر تائید کسی کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے, حتیٰ کہ شیطان کے ساتھ نہیں ہے. شیطان کو جو اللہ پاک نے مہلت دی تو اللہ نے دی نا, تو اب یہ قیامت تک جو چل رہا ہے تو باقاعدہ اس کے ہاتھ میں اللہ پاک نے کچھ چیزیں رکھی ہیں نا, اس کے مطابق وہ کر رہا ہے. میں آپ کو کیا بتاؤں, یہ جادو وغیرہ جو ہے یہ بھی اسی قسم کی چیز ہے. یہ جادو جو ہوتا ہے یہ اصل میں یوں کہہ سکتے شارٹ کٹ ہے. ایک شخص ہے وہ اپنی عاقبت خراب کر کے وہ دنیا کے ایک کام اپنے حق میں کروانا چاہتا ہے, تو وہ اپنے شیطان نظام کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ لیتا ہے. اس شیطان نظام کو جو اختیارات دی گئی ہوتی ہیں ان اختیارات کے ذریعے سے وہ کام ہو جاتے اور اسے اس کو جادو کیا تھا. لیکن اسے اس کی آنکھیں بد تو خراب ہو گئی نا. آخر قرآن پاک میں نہیں ہے کہ بابل ہاروت ہماروت والی جو اس میں, تو وہ کیا کہتے تھے جب ان کے پاس لوگ جادو سیکھنے کے لیے آتے تو کہتے ہم فتنہ ہیں اور جو ہے نا ایج نہ سیکھو, اس میں تم نقصان میں چلے جاؤ گے. وہ پھر بھی اگر نہ مانتے اور کہتے نہیں ہمیں سکھاؤ تو پھر ان کو سکھا دیتے. چیز اس ایسی تھی نا, مطلب یہ کہ کیا مطلب ہماری بات پہ نہ چلو ہم فتنہ ہیں. یعنی ہم ایک امتحان کا ذریعہ ہے, ایک امتحان تمہارا ہو رہا ہے. اب تم شارٹ کٹ لگاتے ہو, مثال کے طور پر شیطان نے شارٹ کٹ لگا دیا, اس نے موت, اس نے جو ہے نا قیامت تک اللہ پاک سے مہلت حاصل کر لی, کئی قسم کی بدماشیوں کی, خرابیوں کی, رضالتوں کی مطلب حاصل کر لی. اب اللہ پاک نے اس کو اس کی اجازت دے دی, لیکن عاقبت تو اس کی تباہ ہو گئی نا. عاقبت میں تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہا. اب یہ جو ہے نا مطلب گویا کہ سودا ہے کہ کون سا سودا انسان لیتا ہے, آیا آخرت کی چیز کو لینا چاہتا ہے یا دنیا کی چیز کو لینا چاہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے کہ جو دنیا کو لینا چاہتے اپنے آخرت کو نقصان پہنچائے, جو آخرت کو لینا چاہتے اپنے دنیا کو نقصان پہنچانا چاہتے. یاد رکھو کہ دنیا کو یعنی آخرت کو جنم لے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعتاً یہ چیز ہے. تو تکوینی چیزوں میں اور تشریح چیزوں میں یہ فرق ہے, اور جو اس فرق کو نہیں جانتے وہ گمراہ ہو جاتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کیا ہے. مثال کے طور پر دیکھیں کئی لوگ کافر ہو گئے تھے یہ زلزلے کے آنے سے. آپ کو پتہ ہے کئی لوگ کافر ہو گئے تھے. وہ زلزلے کی تباہی جو دیکھی تو انہوں نے کہا نعوذ باللہ من ذلک, اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ یہ کیا اور اس قسم کی بکواس کر لی اور اس کے ساتھ کافر ہو گئے. پاگلوں کی حد تک ہو گئے تھے, پاگلوں کی حد تک. آج اب وہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ایسا ہوا ہے. ان نے نتیجے کو اللہ کی طرف سے سمجھا اور اس پہ اپنے اعمال کو نہیں دیکھا اور جو ہے نا مطلب بغاوت پہ آ گئے. ہاں جی, باقاعدہ وہ جو ان کی طرف مدد کے لیے ٹرکس بھیجے جاتے تھے وہ لوٹتے تھے اور کہہ لگاتے تھے. ہاں جی, اور مطلب یہ کہ مطلب وہ جو مردہ لوگ تھے ان کے جو ہے نا مطلب ہاتھوں کو کاٹ کر ان کے کانوں کو کاٹ کر ان سے سونے کی چیزیں نکالنا, اور یہ تمام واقعات ہوئے ہیں. تو تباہ تو ہو گئے نا, لیکن انہیں شارٹ کٹ لے لیا مطلب دنیا کا عارضی, اور اس میں وہ غرق بھی ہوئے بہت سارے, اسی کے ساتھ غرق ہو گئے کیونکہ زلزلہ تو چل رہا تھا نا. اب ظاہر ہے ایک آدمی دکان لوٹ رہا ہے اور دکان بیٹھ گیا اس میں چلا گیا, مطلب اس میں تو یہ کوئی بات تو نہیں تھی, حفاظت تو نہیں تھی کہ مطلب وہ جو کر رہا ہے تو محفوظ بھی ہے. نہیں, اس قسم کے بہت سارے لوگ غرق ہو گئے, دکانوں کو لوٹتے ہوئے, لوگوں کو لوٹتے ہوئے, وہ ساتھ ساتھ وہ غرق ہو گئے. تو یہ جو بات ہے, انسان شارٹ سائٹڈ جب ہو جاتا ہے تو گمراہ بھی ہو جاتا ہے, نقصان بھی ہو جاتا ہے. یعنی قبولیت کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا, وہ صرف اور صرف ایک اللہ پاک کا ایک تکوینی نظام ہوتا ہے, اس کی وجہ سے اس کا تعلق. عالم شہادت کا ایک قانون ہے کہ بعض چیزوں کی پیدائش کے لیے خاص استعدادوں کی ظہور کی شرط ہوتی ہے. جب بھی استعداد مقرر نصاب تک پہنچ جاتی ہے تو ان سے ان چیزوں کی پیدائش ہو جاتی ہے جو ان سے متعلق ہے. اس میں مومن اور کافر کا فرق نہیں ہے. یہ جس کو ہم کہتے ہیں سائنس از سیکولر, تو بات صحیح, کیونکہ سائنس کو تو مطلب ظاہر اللہ پاک نے اس کو اوپن رکھا ہوا ہے, کافر استعمال کر لے تو کافر اس سے فائدہ اٹھائے, مسلمان اس سے فائدہ اٹھائے تو مسلمان فائدہ اٹھائے. اب ایک آدمی مسلمان ہے وہ کہتے ہیں جی مجھے کیوں نہیں ساری چیزیں مطلب دی جاتی. نہیں, اس کے رولز یہ لگے اس کے تم. اب کانا آپ کہا رہے ہیں چاہے مسلمان ہے چاہے کافر ہے, تو کانا آپ صحیح طریقے سے کہیں گے تو اس کا فائدہ آپ کو ملے گا, غلط طریقے سے کہیں گے تو اس کا نقصان آپ کو ملے گا. شراب مسلمان پیے گا یا کافر پیے گا, اس کے فوائد اور نقصانات دونوں کو دونوں قسم کے ملیں گے. اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا کہ مطلب یہ کہ کوئی مسلمان پیے گا تو اس کے لیے جائز ہو جائے گا اور جو کافر پیے گا تو اس کے لیے نقصان ہو جائے گا. نہیں, ایسی بات نہیں. ہر چیز کی اپنے پراپرٹیز ہیں, ان پراپرٹیز کی جو جو, جو اللہ تعالیٰ نے مطلب گویا کہ تشکیل کی ہے, اس کے لیے یہ نہیں بنایا کہ کافر کے لیے یہ کر لو. ہاں البتہ خیر ایک عادت کے طور پہ کبھی ایسا کر لیتے ہیں جس سے اللہ کی قدرت کا دو, جیسے موسیٰ علیہ السلام کے قوم کے ساتھ کیا تھا کہ ایک طرف سے موسیٰ علیہ السلام کو قوم پیتے تھے وہ پانی ہوتا تھا اور دوسری طرف سے وہ فرونی پیتے تھے تو خون ہوتا تھا. تو دس واز نان سائنٹیفک پروسیجر, یہ صرف اور صرف خیر ایک عادت کی وجہ سے تھا, اللہ پاک کی خاص قدرت کا ظہور تھا, اس کا سائنس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. مجھے کسی نے کہا کہ بہت بڑا عالم ہے, وہ کہتا ہے نام میں اس لیے نہیں لیتا کہ خواہ خواہ فضول بات ہو جائے, وہ کہتا ہے کہ جو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے 12 رستے بنائے تھے دریا میں, تو یہ مد و جزر کی وجہ سے ہوا. میں نے کہا اگر مد و جزر کے ساتھ بھی ہوتی ہے, عجیب مد و جزر ہے, خیر عادت مد و جزر ہے, کیونکہ مد و جزر کے ساتھ ایسا تو نہیں ہوتا. اس میں مد و جزر کے ساتھ راستے مٹتے ہیں, راستے بنتے توڑے ہیں, وہ تو ایک پانی چڑھتا ہے تو بس جس چیز پہ بھی چڑھ جائے تو چڑھ جائے, اور جب اترتا ہے تو پھر اترتا ہے. مد و جزر تو یہی چیز ہوتی ہے نا, یہ نہیں کہ اس میں سرنگ بن جاتے, مد و جزر کی وجہ سے سرنگ تو نہیں بنتے. تو میں نے کہا اس مد و جزر سے سرنگ بن گیا تو یہ بھی خیر عادت والی بات تھی. خامخا کیوں اس کے لیے کوئی سائنٹیفک ریزن بنانا چاہتے ہو؟ خیر ایک عادت کے لیے سائنٹیفک ریزن نہیں ہوتا, بلکہ خیر ایک عادت کہتی ہے اس کو, عادت کہتے ہیں سائنس کو. خیر ایک عادت جس نے سائنس کو پار دیا, سائنس کو سائنٹیفک نہیں چلنے دیا. اب جو ہے مطلب پانی کو اللہ پاک آگ لگا دے, یہ خیر ایک عادت. حالانکہ پانی سے تو آگ بجھتے, لیکن اللہ پاک لگانا چاہے تو لگا سکتے ہیں. آج اچھا استعداد یا کوشش کا ایک خاص حد تک پہنچنا شرط ہوتا ہے. دنیاوی شعبوں میں تحقیق کرنے والے مثلا سائنسدان حضرات کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے, جب ان کی تحقیق کے دوران کوشش اور محنت ایک خاص حد تک پہنچ جاتی ہے تو ان کے اوپر اس خاص مسئلے کا حل منکشف کیا جاتا ہے. اس کو آپ ٹیکنیکل کشف کہہ دیں. اصل بات یہ ہے کہ جو ریسرچ ہے نا, ریسرچ میں خود دیکھا ہے, ریسرچ ہوتا ہے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے جیسے چیونٹی نہیں ہوتی, چیونٹی اندھی ہوتی ہے, یہ بعض دفعہ بالکل اپنے ٹارگٹ کے قریب آ جائے تو ادھر سے مڑ جاتی ہے. مطلب اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ گویا کہ جسٹ سنگل سٹیپ کے بعد وہ میرے ٹارگٹ ہے, لیکن اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا, لیکن اٹمپٹس بار بار کرتی ہے, ان میں سے کوئی اٹمپٹ صحیح بھی چلی جاتی ہے. اچھا تو اسی طرح جو ریسرچ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا, بعض دفعہ اپنے ریسرچ کی وجہ سے دور جا رہے ہوتے ہیں اپنے ٹارگٹ سے, بس وہ درمیان میں اوکتا مل نہیں رہا ہوتا. یہ کمپیوٹر پہ تو ریسرچ بہت زیادہ اس قسم کی ہوتی ہے جس میں جو ہے نا وہ پنس جائے آدمی تو پنس جائے, پھر وہ کچھ پتہ نہیں کہ کیا کیسے نکلے گا, لیکن اللہ پاک لانا چاہے تو اس کو کوئی ہنٹ مل جائے اور اس گیرے سے پک کر لے. تو ایسا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ اب وہ جو پک کرنے والی جو صلاحیت ہے وہ ایک ٹیکنیکل کشف ہوتا ہے. میرے ساتھ خود ایسا ہوا ہے, اس وجہ سے میں اس بات کا کہہ لوں, میں جس چیز پر ریسرچ کر رہا تھا جرمنی میں, تو ایک لمٹ پر ایسا ہو گیا تھا کہ بس میں بالکل ہو گیا تھا کہ مطلب ہو کیا رہا ہے. ہاں جی, اور سوچ میں اتنا مگن تھا کہ میں ایک اسٹیشن پہلے اترا اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا کہ یہ تو وہ اسٹیشن ابھی نہیں آیا. اب دیکھ اسٹیشن گاڑی تو چلی گئی, میں نے کہا یہ تو میں پہلے اترا ہوں, وہ سلو چلے. خیر اتنا دور نہیں تھا ہمارا والا اسٹیشن, تو میں پیدل چل پڑا. اور سوچ تو وہی ہے, اتنے میں مسئلہ حل ہو گیا جیسے حل ہو گیا, مطلب اسی پیدل چلنے چلنے میں حل ہو گیا. پھر میں تیز تیز قدم چلاتا ہوا دفتر پہنچ گیا, فوراً کاغذ کے اوپر لکھا میں نے کہا میں بھول نہ جاؤں. آج اب اس کے بعد پھر اس کو لکھا, پھر پروفیسر کے پاس پہنچ گیا, میں نے پروفیسر کو کہا کہ دس آئی فاؤنڈ. کہتے نہیں آپ اس کو ٹیکنیکل انداز میں لکھیں, وہ انٹینسر فارم میں وہ چاہتا تھا, تو میں میٹرکس فارم میں لکھا تھا, وہ اس کے اس سخت مخالف تھا. کہتے ہیں اٹس کارمونی اپروچ, ڈونٹ یوز دس, یوز ٹینسر اپروچ. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. پھر میں نے ٹینسر دو دن میں سیکھے, کیونکہ ہمیں پاکستان میں نہیں پڑھائے گئے تھے ٹینسر, تو میں نے دو دن میں ٹینسر سیکھے, پھر اس کے بعد اس کے میں نے اسی انداز میں لکھا. جب اس کے بعد میں اس کے سامنے لے گیا تو بڑا خوش, وہ جو میرے کمرے میں آئے, مسٹر احمد یو ہیو ڈن ایوری تھنگ ناؤ یو کین اسٹارٹ رائٹنگ. بہت خوش تھا, مطلب بہت زیادہ. اس سے مجھے اندازہ ہوا تھا کہ اس کو خود بھی خیال تھا کہ شاید یہ نہ ہو, اس کی خوشی سے جو مجھے اندازہ ہوتا ہے نا, اس طرح اندازہ ہوتا. اب یہ ایک بالکل ایک بلنک, بس پتہ نہیں میں کیا کہوں گے, کیا چیز تھی وہ, بس ہو گیا اور بس اس کے بعد پھر ساری چیز سمجھ میں آ گئی. تو یہ ٹیکنیکل کشف ہی ہوتا ہے. اس کی بڑی مثال کیمسٹری کی کتابوں میں وہ واقعہ ہے کہ بنزین رنگ جو دریافت ہوا تھا, اس میں وہ سائنسدان وہ دن و رات سوچ رہا تھا, جتنے بھی ٹیکنیکس اس نے استعمال کی سارے فیل ہو گئی. آخر میں وہ دیکھا کہ خواب میں دیکھا کہ سانپ نے اپنے دم کو منہ میں لیا ہوا ہے تو رنگ بن گیا. جب جاگا تو اس نے کہا او آئی ڈیڈ ناٹ یوز رنگ اسٹرکچر, مے بی اٹس ورکنگ. ہاں جی, جب اس نے رنگ اسٹرکچر اپلائی کیا تو اس سے سارے فارمولے حل ہو گئے. بس یہ بنزین رنگ وجود میں آ گیا. کیمسٹری میں بنزین رنگ کی وہی حیثیت ہے جو میکینیکل انجینئرنگ میں ویل کی حیثیت ہے, یا الیکٹریکل انجینئرنگ میں موٹر کی حیثیت ہے. ہاں جی, یعنی اتنا زبردست انقلاب اس نے برپا کر دیا, اور پھر ایک خواب کی بنیاد پر. تو اس کا مطلب بس اللہ تعالیٰ اب اس کے اس لیول تک لے گیا تھا کہ اس کے لیے وہ ٹیکنیکل کشف کا جو معاملہ تھا, یعنی وہ گویا کہ ریگولر ہو گیا. اکثر سائنس کی دریافتوں کا یہی حال ہوتا ہے, گویا سائنس کی فیلڈ میں عالم مثال کی مدد شامل ہے. کچھ اس قسم کا حال عالم مثال کا بھی ہے, جب انسانوں کے کسی بڑے گروہ کی اعتقاد اور توجہ کی کسی خاص عقیدہ اور مشن پر مرتکز ہو جائے تو عالم مثال میں اس خاص مشن کے لیے ایک مثلی نکاسی وجود میں آتا ہے. یہ مثالی وجود اس عقیدہ مشن کی تائید کا سرچشمہ اورنج بن جاتا ہے. پھر یہ مدد, اس اعتقاد کی قوت, اس پر مشتمل ہونے والے لوگوں کی کثرت, ان کے اس مشن کی ڈیڈیکیشن اور قربانیوں کے بقدر عجیب و غریب انداز میں ظاہر ہوتی ہے, چاہے وہ مشن حق پر ہو یا باطل پر ہو. میں نے کہا یعنی یہ ایک جس کو کہتے ہیں تکوینی چیز ہوتی ہے. جس طرح مسلمانوں کے شاعر اللہ میں سے ہر شاعر مثلا خانہ کعبہ, قرآن مجید, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے متعلق نسبتوں, مثلا اہل بیت, طہار یا نماز وغیرہ میں سے ہر ایک کے لیے مثال میں نمائندگی موجود ہے, اور مسلمانوں کو اپنے عقیدہ و احترام کی وجہ سے ان کے فیوز ملتے ہیں, اس طرح ہر بت, ہر مورتی, ہر سلطنت کی بھی ایک مثالی روح ہوتی ہے. ہاں جی, اور ان کے ماننے والوں کو ان کے حالات کے مطابق تقدس کے رنگ میں بدل ملتی ہے. اس وجہ سے ہر شخص اپنے اپنے جگہ پہ قائم رہتا ہے. یعنی یہ جو ہے نا, یہ واقعتاً ایسی بات ہے کہ ان لوگوں کی بھی اگر دیکھیں تو انہوں نے اپنے کشفیں اور اپنی تمام چیزیں جو اگر اور کتابوں میں ریکارڈ کی ہوتی ہیں وہ بھی اسی قسم کی ہوتی ہے. جیسے دنیا میں حق و باطل کی جنگ میں کبھی ایک فریق کو غلبہ ہوتا ہے, کبھی دوسرے کو, اس طرح علیہ مثال کی چیزوں میں بھی کشمکش جاری رہتی ہے, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ یعنی قیامت برپا ہو جائے. پھر علیہ مثال میں سے انسانی مثالی پر جو تجلی قائم ہے وہ بھی وہ باقی امثال کو باطل امثال کچل کر کے ملیمیٹ کر دی, اور حق باطل سے ممتاز اور جدا ہو جائے گا. یعنی لیکن یہ سب سے آخر میں ہوگا, اس سے پہلے یہ اسباب کی دنیا میں معاملہ چلتا رہے گا. اسباب کی دنیا آخر کی عادت, اللہ تعالیٰ نے دنیا کو امتحان گاہ بنایا ہوا ہے. یہاں پر تکوین و تشہیر دو نظام ساتھ ساتھ چلتے ہیں. اس بات کو نہ سمجھنے والے پریشان ہوتے ہیں. تکوین نظام کے لحاظ سے الحق اور الباطل کو برابر کے مواقع حاصل ہے, تاکہ دنیا میں امتحان کا پہلو برقرار رہے. اگر صرف حق والے کو فتح ہوتی تو امتحان کیسے رہتا؟ پھر تو ایک قاہرانہ نظام ہوتا نا, کہ بس وہ جیسے زبردستی مسلمان کرنے والی. تو اللہ پاک زبردست, لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. آج تو مطلب دین میں اکراہ تو ہے نہیں کہ زبردستی کسی کو یعنی لایا جائے. اچھا, تاکہ ہم دنیا میں امتحان کا پہلو. اس کی سب سے بڑی مثال شیطان کی ہے, جس کو اپنے کام کرنے کے لیے پورا موقع دے گیا ہے. انبیاء کرام و اونچے درجے کے اولیاء کرام کا رخ بنیادی طور پر اسباب کی طرف ہوتا ہے, خیر قیادت کی طرف نہیں ہوتا. معجزات تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی پوری کوشش اور محنت کے بعد اسباب میں غیر اختیاری کمی کو دور کرنے کے لیے عطا ہوتے ہیں. صحابہ کرام نے بھی جب اسباب کی دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی نصرت کے لیے پوری مد صرف کی, تو تب اللہ تعالیٰ کی غیر طرف سے غیبی امداد آئی. اصل بات یہ ہے کہ جو ہمیں اللہ نے دیا ہے وہ ہم خرچ کر لیں. اس کے بعد جب ہمارے پاس کچھ نہیں رہے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی. اس کا قرآن پاک میں ہے نا کہ جب انبیاء کے ساتھ ان کے ماننے والے جو لوگ ہوتے اور وہ چیخ اٹھے کہ کب اللہ کی مدد آئے گی, الا ان نصر اللہ قریب, مطلب یہ کیا آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ کی مدد قریب ہے. ہاں جی, یہاں پر ایک اہم نقطہ ہے جس کو سمجھنے کی سے مسلمان پریشانی کا نہ سمجھنے سے مسلمان پریشانی کا شکار. کفار کے ساتھ عالم اسباب مقابلے کے لیے جس طرح ایک عالم کی ضرورت ہے, مجاہد کی عالم کی ضرورت ہے, مجاہد کی ضرورت ہے, تبلیغ والوں کی اور خانقاہ والوں کی ضرورت ہے, اس طرح میڈیکل والوں, انجینئرنگ والوں, زراعت والوں, تجارت والوں کی بھی ضرورت ہے. یہ سب شعبے فرض کفایہ ہیں. ضروری ہے کہ زندگی کے ہر شعبے کے لیے دیندار مسلمان تیار ہو جن کو فرض عین بھی حاصل ہو اور اپنے شعبے کی اعلیٰ مہارت بھی. ہمارے شیخ مولانا شیخ سلیمان رحمۃ صاحب کی سوچ یہی تھی. ہاں جی, اکثر لوگوں پر یہ حال طاری ہوتا ہے کہ جب کوئی عالم بنتا ہے مثلا مدرسے میں تو اس سے ان کا دل بڑا خوش ہوتا ہے, لیکن کوئی انجینئرنگ میں اگر داخل ہو گیا ہے, کوئی میڈیکل میں داخل ہے تو اس سے ان کا دل خوش نہیں ہوتا. مولوی صاحبان کی بات کر رہا ہوں, مولانا صاحب کی بات ایسی نہیں تھی. وہ ہر دو طرف سے خوش ہوتے تھے بشرط یہ کہ دیندار ہو. اگر مولوی دیندار نہ ہو تو پھر تو اور مصیبت بنائے گا. اگر مولوی دنیا دار بن جائے, مجھے بتاؤ وہ کیا کرے گا؟ وہ تو دین کو منہدم کرے گا, تو بہت مصیبت ہو جائے گی. دیندار ہونا شرط ہے, چاہے وہ دنیائی فیلڈ ہے چاہے وہ دینی فیلڈ ہے, دیندار ہونا شرط ہے. اور اصل فیصلے دیندار ہونے پر ہے, اصل فیصلے دیندار ہونے پر ہے. اور یہ بات واقعتا میں نے صرف حضرت کے اندر جو جس لیول کی دیکھی کہ حضرت جو ہے نا ماشاء اللہ اس کے بارے میں بالکل کلیئر مائنڈ رکھتے تھے. ہاں جی, اور ایسے لوگوں کی مطلب وہ گویا کہ تیار کرنے میں لگے ہوئے تھے کہ ہر طرف دیندار. میں نے خود مولانا سعید خان صاحب سے مدینہ منورہ میں سنا ہے, میں ان مجلس میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک صاحب کراچی سے آئے ہوئے تھے, ان کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے. فرمایا کمال ہے, کیا کرے, مدرسوں سے دنیا دار نکل رہے, کالجوں سے دیندار نکل رہے. میں نے خود مناظر خان صاحب سے سنا, کیا کرے, مدرسوں سے دنیا دار نکل رہے ہیں اور کالجوں سے دیندار نکل رہے ہیں. ہے بات یا نہیں ہے؟ یہ چیز آج کل بہت زیادہ مسئلہ ہے, بہت زیادہ مسئلہ ہے. مثال کے طور پر دیکھو ویڈیوز کے جتنے مولوی لوگ آج کل استعمال کرتے ہیں, شاید باقی لوگ اتنا نہیں کرتے ویڈیوز کو. اس کا مطلب احساس کم تر یہ جس کی وجہ سے بس تھوڑی سی ایجاد مل گئی, ایجاد کیا وہ بھی پوری ایجاد نہیں, لیکن اس کو اس حد تک استعمال کیا ہے کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے. لیکن جو دیندار ہیں چاہے وہ انجینئر ہے چاہے ڈاکٹر ہے, وہ بچتے ہیں, وہ نہیں کرتے, وہ ان سے بچتے ہیں. تو اب تک وہ کس میں؟ اللہ جل شانہ کی معیت اور ولایت تقوی کے ساتھ ہے یا علم کے ساتھ ہے بتائیں؟ کس کے ساتھ ہے؟ تقوی کے ساتھ ہے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. یہ جو چیز ہے مطلب جس پہ کل جائے تو ماشاء اللہ پھر وہ بنیاد تعمیر کرتے ہیں. تو ہمارے شیخ مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سوچ یہی تھا, چاہے کوئی انجینئر ہے چاہے کوئی ڈاکٹر ہے چاہے کوئی مولوی ہے چاہے مدرس ہے, دیندار ہونا چاہیے. اگر دیندار ہے تو وہ کامیاب ہے, اگر دنیا دار ہے تو چاہے مولوی ہے وہ نہ کامیاب ہے, اگر انجینئر ہے تو وہ نہ کامیاب ہے, اگر وہ ڈاکٹر ہے تو وہ نہ کامیاب ہے. اس میں وہ یہ فرق نہیں کرتے تھے کہ کون کدھر گیا, بس صرف یہ دیکھو کیا ہے, اللہ کے لیے گیا ہے یا اپنے لیے گیا ہے, بس یہ والی بات. میرے ساتھ خود میرے سامنے خود پوچھا گیا حضرت سے, مرسل شاہ صاحب نے پوچھا کہ حضرت ان کے ہمارے خاندان کی ایک بچی ہے وہ میڈیکل, مطلب اس نے فیزی میں بہت اچھے نمبر لیے ہیں, اب وہ ان کے خاندان والے ان کو میڈیکل میں داخلہ دلوانا چاہتے ہیں, وہ بحیا بچی ہے, وہ کہتے ہیں میں کوئی ایجوکیشن میں نہیں جانا چاہتی, تو وہ فیصلہ آپ پہ چھوڑ رہے ہیں لوگ کہ آپ اس کے بارے میں فیصلہ کریں. فرمایا یہ مشکل فیصلہ ہے, میں استخارہ کروں گا. آئی پھر شکر ہے کہ اسی وقت میں موجود تھا جب استخارہ کا نتیجہ بھی آ رہا تھا سامنے, کیوں مسر شاہ صاحب آگے آئیے, مسر شاہ صاحب تشریف لائے تھے اور جو ہے نا مطلب یہ کہ تو وہ پوچھ رہے تھے کہ حضرت کیا فیصلہ ہوا, تو ادھر آ جائیں قریب آ جائیں, تو کیا فیصلہ ہوا, تو حضرت نے ماشاء اللہ کیا ہے بیٹا ماشاء اللہ, تو کیا فیصلہ ہوا, تو حضرت نے فرمایا یہ بات آئی ہے استخارہ میں کہ احتیاط کے ساتھ اس کو میڈیکل کالج میں داخلہ لینا چاہیے. اس وقت میں بھی کچھ زیادہ ہی وہ تھا نا ذرا تھوڑا سا, تو میں حیران ہو گیا کہ میں نے حضرت نے زبردست فیصلہ, عجیب فیصلہ. خیر بعد میں جب میں نے اس پہ سوچا تو مجھ پہ اللہ پاک نے وہ چیزیں کھول لی اور میرے دل میں آیا کہ دیکھو یہ ایک اگر بے حیا بچی ہے کوئی وہ میڈیکل مکان میں جائے تو بے حیائی سیکھے گی, بے حیائی کے ماحول ہو گئے. جب وہ بے حیائی ڈاکٹر بن جائے گی تو کتنے عورتوں کی بے حیائی کا سبب بن جائے گی, اور ایک حیادار بچی اگر ڈاکٹر بن جائے گی تو کتنے عورتوں کی حیا کا باعث بن جائے گی, ان کے لیے حیا کے مواقع پرووائڈ کرے گی. اور مطلب ظاہر کو اور ظاہر بیمار تو عورتیں بھی ہوتی ہیں مرد بھی ہوتے ہیں, اور 50% سے زیادہ تو عورتیں. تو اب اگر عورتیں ان کے لیے ڈاکٹر نہیں ہوں گی تو پھر کیا کریں, مردوں کے پاس جائیں گی تو ان کے لیے مصیبت بنے گی. تو مجھے پھر وہ جائے, میں نے کہا دیکھو حضرت کا ذہن مطلب استخارے کے ذریعے سے مطلب اس طرف چلا گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعتاً ہمارے لیے ہر پروفیشن محترم ہے بشرطے کی دینداری کے ساتھ, کیونکہ اللہ تعالی نے مدد کا وعدہ اور اللہ ولایت کا جو وعدہ ہے وہ کس کے ساتھ ہے, تقوی کے ساتھ ہے. یہ فرمایا یتق اللہ جل مخرجا, جو تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ نکال لیتے ہیں, اور ولایت بھی جو اللہ تعالیٰ کی وہ تقوی کے ساتھ ہے. تو اس کا مطلب بنیادی چیز تقوی ہے. اب اگر ایک شخص ہے انجینئر ہے یا ڈاکٹر ہے یا پروفیسر ہے یا جو بھی ہے, وہ ماشاءاللہ دیندار ہے, اس نے تقوی حاصل کر لیا, وہ اللہ کا دوست ہے. یہ خواجہ جزل مرزوب رحمۃ اللہ علم تو نہیں تھے, یہ تو ڈپٹی کمشنر کے لیول کے آدمی تھے. اور حضرت نے فرمایا تھا, دیکھو حضرتانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ مجھ پہ یہ بڑا اثر تھا کہ میرے بعد کیا بنے گا, جن ہمارے کام کا جو چل رہا ہے. کہتے پھر دو افراد کو دیکھ کر اطمینان ہو گئے کہ چل رہا کام خراب نہیں ہوگا. تو دو افراد کن کا نام دیا تھا, ایک خواجہ جزل حسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کا, اور ایک مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ایک عالم تھے اور دوسرے غیر عالم تھے, ایک عالم تھے دوسرا غیر عالم. اس کا مطلب دونوں کی نمائندگی ہو گئی نا, یہ دونوں پہ حضرت کا شرح صدر تھا کہ جب یہ موجود ہوں گے تو انشاءاللہ والعزیز مطلب ہمارے کام کو کوئی نہیں ہوگا. بس یہی اصل میں بنیادی بات ہے. اگر ہم لوگ دیکھیں تو ہمیں بنیادی چیزوں کو مطلب کرنا چاہیے, ڈیولپ کرنا چاہیے. اعلی مثال ادار آخرت, انسانی اعمال کی مثال اعلی مثال کی زمین میں ہونے والے بوئے جانے والے بیج کسی ہے, جب عرش کی تجلی سے خاص عنایت عالم مثال کی طرف مبذول ہوگی تو شخص اکبر کی ساری قوتوں کا رخ اس عالم کی طرف ہو جائے گا. شخص اکبر عالم مثال میں اس طرح ڈوب جائے گا جیسے سونے والے خواب میں, تب عالم مثال پھیل جائے گا اور عالم شہادت اس کے اندر دب کر چپ جائے گا, اور نکاسی مثل بالکل تبدیل ہو کر دوسری صورت اختیار کر لیں گے, جیسے ایک چھوٹے سے بیج سے بڑا درخت بن جاتا ہے. لوگ ان مثل میں ایسے منہمک ہو جائیں گے جیسے آج دنیاوی اور مادی چیزوں میں ہے. یہ دار آخرت ہوگا. پھر لوگ مثال کے ایک طبقے سے دوسرے کی طرف ترقی کریں گے, حتیٰ کہ اس طبقے تک پہنچ جائیں گے جو سارے طبقوں میں سے زیادہ وسیع اور تبدیلیوں سے محفوظ ہے. اس وقت لوگ جنت یا دوزخ میں داخل ہو جائیں گے. علم مثال کے لیے الفاظ کا استعمال, علم مثال سے رابطہ رکھنے والوں کو چونکہ یہ عالم علم شہادت سے بے انتہا وسیع نظر آتا ہے, اس لیے علم مثال کو علم شہادت سے اوپر کہنے لگتے ہیں, اور علم شہادت علم مثال کی چیزوں کے نظر آنے کو نزول سے تعبیر کرتے ہیں. ہاں جی, قرآن و حدیث سے اس کی بہت ساری مثال دی جا سکتی ہے. آخر اہم نقطہ, اہل سنت والجماعت کو علم مثال کا ماننا لازم ہے, کیونکہ اس کے نمانے سے ہزارہ نصوص کی تعویل پر مجبور ہونا پڑے گا. مثلا قبر کی زندگی سے متعلق یا آخرت میں اعمال کو جسمانی صورت کا ملنا وغیرہ. لیکن اس ماننے کا مطلب اوپر بیان کر رہے ساری تفصیلات کا ماننا نہیں, اس کا مطلب مثال کے لفظ کو ماننا بھی نہیں, بلکہ قرآن و حدیث کی تفصیل مطالعہ کرنے والوں کے صرف دو باتوں کا ماننا شرن ضروری ہے. پہلی بات, عالم شاد میں جو چیزیں پائی جاتی ہیں وہ پیدائش سے پہلے بھی اور اس عالم سے غائب ہونے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک خاص قسم کا وجود رکھتی ہے. پہلی موجود کا مطلب لوہے محفوظ ہے, اور دوسری کا کیا ہے, وہ باقاعدہ اسٹورڈ ہے, یعنی گویا کہ عمل نامہ کی صورت میں. ہر شخص کو عمل نامہ دیا جائے گا نا, اور قرآن میں ہے کہ وہ ان کو ایسا نظر آئے گا جیسے چیز ہو رہی ہے, ایز اف اٹس ہیپننگ دیٹ ٹائم, اور چیخ اٹھیں گے کہ اللہ کیا بات ہے, کس نے کوئی چھوٹی چیز کو چھوڑا ہے نہ بڑی چیز کو چھوڑا ہے. جس کا مطلب ہے کہ اٹس اے پریزنٹ, مطلب ریڈیبل ہے, اور مطلب یہ کہ اس کو دیکھا جائے گا, اور جو بھی دیکھے گا تو اس کو تمام چیزیں نظر آئیں گی. اور پہلی صورت میں لوہے محفوظ میں محفوظ ہیں, یعنی جب وہ واقعات نہیں ہوئے تھے لوہے محفوظ میں, اس کا ہونا ثابت ہے قرآن سے. ہاں جی, اور دوسرا جس وقت ہو جائیں گے تو پھر اس کا ریفلیکشن کا موجود ہونا یہ بھی قرآن سے ثابت ہے. تو اب اس کو نام آپ کچھ بھی دے دیں, اللہ مثال تو لوگوں نے نام دیا ہے, آپ کوئی اور نام دے دیں, اس کے نام سے غرض نہیں ہے, کام سے غرض ہے. میں لوگ ناموں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں, ناموں سے ہمارا غرض نہیں. جیسے تصوف کے لوگ اوپر لوگ بحث کرتے ہیں, تصوف کہاں سے آ گیا؟ بھائی تصوف کہیں سے بھی نہیں آیا, آپ اس کو تصوف نہ کہیں, آپ اس کو کچھ اور کہیں, جو کہنا چاہتے کہو, لیکن وہ جو ہو رہا ہے وہ پہلے سے چلا رہا ہے. یہ تربیت, تعلیم کے ساتھ تربیت کیا خیال ہے یا نہیں ہے؟ کیا تعلیم بغیر تربیت کے ممکن ہے؟ تو تربیت کا کوئی نہ کوئی معنی تو ہوگا نا. اس کو آپ کچھ بھی کہہ دیں, آپ اس کو تصوف کہہ دیں, آپ اس کو احسان کہہ دیں, آپ اس کو ذہن سازی کہہ دیں, آپ اس کو مطلب جو بھی کہنا چاہے کہو, لیکن اٹ از ایگزسٹ, اس کے بنیاد سے انکار نہ کرو. یہ ہمارے ساتھ وہ ہمارے عرب بھائی جو تھے جرمنی میں, جب ساتھ آ رہے تھے وہ جنیوا میں, ہماری جہاز خراب ہو گئی, تو یہ بادشاہ لوگ ہیں, تو انہوں نے کہا جی بس ٹھیک ہے آپ کو ہم انٹرکان لے چلتے ہیں اور رات کو, اور یہ کہ صبح جہاز آئے گا تو اس میں آپ آ جائیں گے. تو ٹھیک ہے, ہمیں لے, ہم نے قریب قریب کمرے لے لیے تاکہ نماز میں آسانی ہو. اب صبح کا فجر کا نماز وہ ایک جدہ کا ایک صاحب پڑھا رہے تھے, نماز ہو گئے, نماز ہو گئی, تو نماز کے بعد پتہ نہیں اس دن میں نے کیا کیا, مجھے پہلے کبھی نہ میں نے کیا تھا نہ بعد میں کبھی کیا تھا, اس دن میں نے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کر وہ یا کبھی ہو 11 مرتبہ پڑھا, لوگ پڑھتے ہیں میں نے بھی پڑھا. اس نے مجھے دیکھا, اس نے کہا ما فالتا ہے شیخ آپ نے کیا کر دیا. میں نے کہا میں نے یا کبھی 11 مرتبہ کیوں پڑھا ہے, آپ کے پاس اس کا ثبوت ہے ثابت ہے؟ میں نے کہا اللہ پاک کے نام کے ذریعے سے مانگنا تو ثابت ہے. کہتے نہیں آپ نے خاص طریقے سے پڑھا ہے, 11 مرتبہ اور ہاتھ رکھ کر یہ ثابت کرو. میں نے اس چیز کو ذرا لائٹ کرنے کے لیے کہ خامہ خواہ ڈسکشن نہ ہو, تو میں نے ذرا جوک کے طور پہ کہا کہ آپ نے زرد رنگ کی جانماز پہ نماز پڑھی ہے, یہ ثابت کر لے گا آپ سے سب نے زرد رنگ کی جانماز پہ نماز پڑھی ہو. ویسے میں نے اس کو, حالانکہ اس کی کوئی دلیل بھی نہیں نہ کوئی وہ, لیکن صرف ایک بات تو ہے, جس طرح اس کی بات ایک بات ہے, اس طرح میری بھی ایک بات ایک بات. خیر وہ چیز بڑھ گئی, تصوف تک بات پر پہنچ گئی, اور کافی ہارڈ ڈسکشن ہو گئی ہماری تقریباً گھنٹہ سوا گھنٹہ تک. اب جب میں نے دیکھا بالکل قابو نہیں آ رہے, تو میں نے کہا اب کوئی ٹیکنیک کرنی پڑے تاکہ کم از کم اس کو بات سمجھ آ جائے. میں نے کہا ما تقول فیقی شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ, اصل میں یہ حنبلی ہے نا, تو شیخ عبد القادر جیلانی مسلم بھی حنبلی ہے, ان کے ساتھ ان کی ذرا تھوڑی سی ہمدردی ہے, مطلب اس کو مانتے ہیں, یہ مجھے معلوم تھا. کہتے وہ کانا رجل عظیم رجل جید, یعنی کیف حاضر ممکن, وہ کانا صوفی تعارف, وہ کتب کتب علا تصوف, کانا کتب علا تصوف اذا وہ کانا صوفی و رئیس الصوفیہ, وہ تصوف غلط کیف ہو صحیح مجھے بتاؤ آج, اور اگر وہ صحیح تھا تو صوفی غلط کیسے ہے مجھے بتاؤ. اب اس نے اس کو بالکل ایسا کر دیا کہ بالکل زبان پہ مور لگ گئی اور چہرے پہ ہوائی اڑنے لگی, اب میں اس کیا کہوں. میں اندازہ ہو گیا کہ یہ اب فیس سیونگ چاہتا ہے, کس طریقے سے اس کو فیس سیونگ دینا چاہیے. میں نے کہا ممکن ہے شیخ آپ کو تصوف کے نام کے ساتھ اختلاف ہو, ویسے کام کے ساتھ اختلاف نہ ہو. کہتے ہیں ہاں ایسا ہی. میں نے کہا بس ٹھیک ہے نام آپ رکھ لیں, میں آپ کے ساتھ ہوں, جو نام آپ رکھنا چاہے میں آپ کے ساتھ ہوں. ہم کہیں گے یہ چیز ہے, ہم تصوف نہیں کہتے, ہمیں کیا غرض ہے تصوف کہنے سے, ہمارا کام تصوف کہنے سے تو بنتا نہیں ہے, ہمارا کام تو اس کام سے ہے, تو کام ہے ٹھیک ہے. تو اب خیر بار پھر ہماری دوستی ہو گئی, وہ بڑی زبردست دوستی ہو گئی. اب جدہ جب پہنچ گئے تو جدہ کے دو تھے اور مکہ مکرمہ کا ایک تھا, وہ ام القرآن یونیورسٹی میں وہ بھی ٹیچر تھے. تو خیر ایسا ہوا کہ وہ انہوں نے جب جدہ پہنچ گئے, جی کیا ارادہ ہے جی؟ میں نے کہا ہم تو مدینہ منورہ جائیں گے, مدینہ منورہ میں انشاءاللہ ہمارا چونکہ ہم نے عمرہ کا احرام تو نہیں باندھا تو وہیں سے پھر ہم احرام باندھنے پھر آئیں گے. کہتے آج تو نہیں جا سکتے, آج تو آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے, رات کا وقت ہے, آپ کو کھانا کھلائیں گے, آپ کو آرام کرائیں گے, صبح آپ کو پاکستانی علم کے پیچھے نماز پڑھائیں گے, پھر آپ کو مدینہ ٹرمینل ہم پہنچائیں گے. یہ آج آپ جا نہیں سکتے. تو خیر میرے ساتھ گھر والے بھی تھے, پھر مجبوری ہو گئی. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. ماشاء اللہ اتنے اچھے لوگ تھے کہ وہ گھر نہیں گئے اندر, چونکہ ہمارے گھر والے اندر چلے گئے, پھر وہ ہمارے ساتھ رہے. ہاں جی, تو صبح ماشاء اللہ وہی پاکستانی علم کے پیچھے نماز پڑھوائی اور پھر اس کے بعد وہ مدینہ. تو ہم نے سامان ان کے ساتھ رکھ دیا, پیسے ہم نے مکہ مکرمہ کے ساتھی کو دے دی کہ جائے بھائی پیسے ہم آپ سے واپس لے لیں گے. اب جس وقت مدینہ منورہ سے واپس پہنچے تو میں نے کوئی ٹیلی فون کیا, اس نے کہا پہنچ گئے جی, بس کہتے بس میں ابھی آ رہا ہوں, وہ جگہ میں نے بتائی تھی, پہنچ گئے جی واپس. کہتے آپ میرے ساتھ جائیں, میں نے کہا کہاں جاؤں؟ کہتے میرا والد آپ کے شدید انتظار میں. میں نے کہا میرے ساتھ گھر والے؟ کہتے ہوٹل میں نا. کہا کہتے بس ہوٹل پہنچا دوں گا آپ کو. پھر بس چلتے گاڑی میں بٹھا کے جو لے گئے, پہاڑ کے اوپر ان کا کوئی جگہ تھی, واللہ اعلم کون سی جگہ تھی اس وقت یاد نہیں, لیکن باہر پہنچ گئے. تو ان کے والد صاحب 85 سال کے بوڑھے تھے اور صوفی تھے. وہ مجھے اتنی دعائیں دے رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے, مجھے بتاؤ آپ نے ان کو کیسے قائل کیا, میں تو ان کو قائل نہیں کر سکا تھا, یا آپ نے ان کو کیسے قائل کیا؟ میں نے کہا بس اللہ پاک نے کرنا تھا, مجھے ذریعہ بنا دیا. بہت دعائیں دے رہے تھے, کہتے ہیں شکر ہے کہ اس نے میری بات کہ میری نصیحت پہ عمل نہیں کیا. میں نے ان کو نصیحت کی تھی کسی کا جو ہے نا وہ امانت نہیں رکھنا, شکر ہے کہ اس نے آپ کی امانت رکھی تھی, میری بات نہیں مانی تھی, ورنہ آپ کے ساتھ کیسے ملاقات ہوتی. پھر اس نے مجھے بڑے واقعات سنائے. یہ مولانا عبد المعبود صاحب جو پاکستان کے تھے, 160 سال کی عمر میں فوت ہوئے تھے, وہ ان کے مرید تھے. وہ کہتے وہ حضرت جب تشریف لاتے تو غار ثور میں قیام کرتے تھے رات کو, اور صبح ناشتہ میرے ساتھ کرتے. آج وہ جان مل وہ سے بڑے واقعات سنائے. تو خیر میں کہتا ہوں کہ اب دیکھو یہ باتیں ہوتی, باتیں بڑی سمپل ہوتی ہیں, لیکن بس وہ جو جس کو کہتے نا, یا تو نہ سمجھی یا پھر ماحول کی بات یا کوئی اور چیز, بہرحال اس کی وجہ سے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. تو بہرحال میں اس لیے عرض کرتا ہوں کہ یہ ساری باتیں سمپل ہیں, اور ہر چیز کی اپنی اپنی ایک بحث ہے, اور اس بحث کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑتا ہے. اگر وہ انڈرسٹینڈ کر لے تو کوئی مشکل نہیں ہے, یہ سارے لوگ حق پر جمع ہو سکتے ہیں. اول تو اس کے لیے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ کسی کے ساتھ کینہ نہیں رکھنا چاہیے, چاہے وہ آپ کے ساتھ اختلاف بھی رکھتا ہو. اس کی وجہ یہ کہ کینہ کے ساتھ پھر آپ اس کو کمیونیکیٹ نہیں کر سکتے. مطلب یہ ہے کہ اس کے ساتھ معاملہ دوستانہ رکھیں, اختلاف سمجھ لے بس اختلاف ہے, کوئی بات نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ کوشش کر لے کہ اس کے مزاج کے مطابق اس کو سمجھا دے, جیسے اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے بنیاد پر, اپنے مزاج کے مطابق نہ سمجھائیں. کیونکہ آپ کے اپنے مزاج ہے, اس کے اپنے مزاج ہے, فرق تو ہوتا ہے. آپ اگر اس کو اپنے اس کے مزاج کے مطابق سمجھا دیں گے تو اس کی بات سمجھ میں آ جائے گی. تیسری بات دعا ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے کہ اللہ جل شانہ مدد فرمائے اور حق پر ہمیں جمع فرما دے. بس یہ دعا تو ہم ہر وقت کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہمیں حق پر جمع فرمائے, اور انشاءاللہ پیر کے دن اس کی دعا ہوگی انشاءاللہ. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحان ربك رب العزة